نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. یقیناً جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے, ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے کہ نہ خوف کھاؤ نہ غمگین ہو بلکہ خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. ہم ہیں تمہارے پشت پناہ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی, اور اس میں تمہیں ملے گا جو کچھ کے چاہیں گے تمہارے جی, اور وہاں مہیا کر دیا جائے گا جو کچھ کے تم طلب کرو گے. یہ مہمان نوازی ہوگی اس ہستی کی طرف سے جو غفور بھی ہے رحیم بھی ہے. سچ فرمایا ہمارے پروردگار نے. حضرات, ان آیات مبارکہ میں اولاً تو جو ایمان کا لب لباب ہے, جو اس کا اصل حاصل ہے, اسے نہایت مختصر الفاظ میں بیان کر دیا گیا. ان الذین قالوا ربنا اللہ, پھر اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے اور ادا کرنے کے لیے صرف ایک لفظ لایا گیا, استقامت, جس پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس میں قیامت مضمر ہے. یہ بات ان مجالس میں اس سے پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے کہ ایمان اگرچہ بہت سے امور غیبی کو ماننے کا نام ہے, اللہ کی ذات و صفات, اس کی توحید, ملائکہ, وحی, انبیاء, رسل, کتابیں, بعث بعد الموت, حشر و نشر, حساب کتاب, وزن اعمال, جزا و سزا, جنت اور دوزخ, ان تمام باتوں کو ماننے کا نام ایمان ہے, جنہیں ہم تقسیم کرتے ہیں بڑی بڑی تین قسموں میں, ایمان باللہ یا توحید, ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ, اور ایمان بالرسالت. لیکن واقعہ یہ ہے کہ ایمان کی جڑ اور بنیاد ایمان باللہ ہے, جیسے کہ ایمان مجمل میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ایمان باللہ کا ذکر ہے. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. پھر ایمان باللہ کے بھی بہت سے پہلو ہیں. ایک یہ کہ انسان مانے کہ اللہ کی ہستی ہے, اس کا وجود ہے, اس بات وجود باری تعالی. ایک یہ کہ انسان مانے کہ وہ تنہا ہے, اکیلا ہے, اپنی ذات میں, اپنی صفات میں, اپنے حقوق اور اختیارات میں. لیکن ایمان کا اصل حاصل، اس کا لب لباب یہ ہے کہ اس کی ربوبیت پر انسان کا دل ٹھک جائے۔ ربوبیت کیا ہے؟ رب کہتے ہیں پالنے والا، پروردگار، پالنہار، پرورش کنندہ، اور ظاہر بات ہے کہ وہی پھر مالک ہوگا، تو اس میں مالک ہونے کا تصور بھی موجود ہے، لیکن اس کا بنیادی مفہوم پرورش کنندہ، پالنے والا، روزی رساں، ضروریات بہم پہنچانے والا، ہماری احتیاجات رفع کرنے والا، ہماری دعائیں سننے والا، ہماری تکالیف کا دور فرمانے والا، یہ وہ امور ہے کہ جن پر اگر آپ غور کریں گے کہ انہی میں انسان کی کمزوری مزمر ہے۔ انسان اپنی ضرورتوں اور احتیاجات ہی کے حوالے سے ذلیل ہوتا ہے، وہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے، کسی کے سامنے اپنی گردن کو خم کرتا ہے، کسی کے سامنے عجز اور تذلل اختیار کرتا ہے، کسی کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، کسی کے ساتھ اپنی عزت نفس کا سودا کرتا ہے۔ یہ ساری ذلت انسان گوارا کرتا ہے اپنی ضرورتوں اور احتیاجات کے باعث۔ ایمان کا اصل حاصل یہ ہے کہ ان تمام امور میں انسان صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اس کا دل ٹھک جائے اور جم جائے اس بات پر کہ وہی میرا پالنہار ہے، وہی میری ضروریات کا بہم پہنچانے والا ہے، وہی میرا روزی رساں ہے۔ وہ یطعمنی و یسقین، حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح ان امور کو بیان فرمایا، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی تمام تکلیفوں کا دور کرنے والا ہے۔ اگر انسان کا دل جم جائے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ان باتوں کو مان لینا اور ہے، زبان سے اقرار کر لینا اور ہے، لیکن ان باتوں پر انسان کے دل کا ٹھک جانا بالکل دوسری بات ہے۔ ایمان کا اصل حاصل یہ ہے، ایمان کا لب لباب یہ ہے، جسے یہ کیفیت میسر آ گئی ہو یوں سمجھئے کہ ایمان سے وہ واقعتاً سیراب ہو گیا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، ایمان کی لذت حاصل ہو گئی اس کو، ایمان کا مزہ چکھ لیا اس نے، ایمان کی حلاوت محسوس کر لی اس نے، جو مطمئن ہو گیا اور راضی ہو گیا اس بات پر کہ اللہ اس کا رب ہے، محمد اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام اس کا دین ہے۔ یہ بات ایک حدیث میں بھی آتی ہے کہ حضور سے ایک مرتبہ ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور، میں کچھ زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہ سمجھ سکتا ہوں نہ یاد رکھ سکتا ہوں، مجھے تو کوئی ایک بات ایسی بتائیے کہ میں اسے حفظ جان بنا لوں اور وہ میرے لیے کافی ہو جائے۔ اب آپ سوچئے کہ کتنا مشکل سوال تھا، لیکن یہ سوال کیا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالی نے نہایت جامع کلمات عطا فرما دیے، معانی اور مفاہیم کے سمندروں کو کوزے میں بند کر دینا، یہ آپ کو نظر آئے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و فرمودات میں۔ آپ نے اس شخص کے جواب میں ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں نے مانا اللہ کو اور پھر اس پر جم جاؤ۔ وہی بات ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو اب ایمان کا جو لب لباب ہے وہ تو آ گیا اس قول میں کہ میرا رب اللہ ہے، میں راضی ہو گیا ہوں اس پر کہ میرا پروردگار، میرا پالنہار، میرا روزی رساں، میرا حاجت روا، میرا مشکل کشا، میری تکالیف رفع کرنے والا، مجھے بیماریوں سے شفا دینے والا اللہ ہے۔ اس کے بعد جو لفظ آیا استقامت، میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں قیامت مثمر ہے، اس پر جم گئے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے کو تو یہ بات بہت سے لوگوں نے کہی، قد قالها کثیر، لیکن یہ کہ اس پر جمے نہ رہ سکے، لوگ اس سے پھر گئے۔ اس لیے کہ اس عالم اسباب میں رہتے ہوئے انسان حالات اور واقعات سے متاثر ہوتا ہے، ظاہری اسباب ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں سلسلہ اسباب و علل ہے، کچھ چیزوں کے کچھ نتیجے نکلتے ہیں، کچھ لوگوں کے ہاتھ میں کچھ اختیارات ہیں اور وہ اس کے ذریعے سے کچھ لوگوں کے کام کر دیتے ہیں، یا اگر چاہیں تو کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جب ہم نفع اور ضرر اس طریقے سے اسباب ظاہری کے ساتھ بندھے ہوئے دیکھتے ہیں تو لا محالہ ہم پر ایک اثر مترتب ہوتا ہے کہ ذات باری تعالی سے نگاہیں ہٹ کر ان ظاہری اسباب کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ بس یہی ہے کہ استقامت میں کمی آ گئی، جمے نہ رہے، اب اس پر مستقیم نہ ہو سکے۔ اس استقامت کو اگر میں تین اجزاء میں تقسیم کر کے بیان کروں تو بات واضح ہو جائے گی۔ سب سے پہلی تو استقامت قلبی ہے کہ دل جمع رہے، دل ٹھکا رہے، یہ باطنی استقامت ایمان کا اصل جوہر ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان یہ محسوس کرے کہ اصل مؤثر اور اصل فاعل اللہ ہے۔ بظاہر اسباب ہیں، بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کے کچھ نتائج نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس ظاہر سے دھوکہ نہ کھائے۔ جیسے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں اس میں الفاظ بڑے پیارے آئے ہیں کہ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے کہ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، فاعل حقیقی اور مؤثر حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ آگ جلاتی ہے لیکن بغیر اذن رب نہیں جلا سکتی، اور اس نے ابراہیم کو نہیں جلایا، سمندر غرق کر دیتا ہے لیکن بغیر اذن رب نہیں۔ اس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کو غرق نہیں کیا، راستہ دے دیا۔ تو اسباب اللہ کے تابع ہیں، وہ مسبب الاسباب ہے، اللہ اسباب کے تابع نہیں ہے معاذ اللہ۔ دوسرا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ انسان کی تمام امیدیں اور کل خوف اللہ کی ذات پر مرتکز ہو جائے، غیر سے نہ امید رہے نہ خوف رہے۔ جب کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں تو کسی سے کیا توقع، کیا امید باندھنی؟ جب کسی کے ہاتھ میں ہمیں ضرر پہنچانے کا اختیار ہے ہی نہیں تو اس سے کس بات کا خوف؟ حضور نے ایک مرتبہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بڑے ہی شفقت اور محبت بھرے انداز میں فرمایا، اعلمک بکلمات، میں تجھے چند کلمے تلقین کر رہا ہوں، اچھی طرح ذہن نشین کر لو، حرز جان کر لو۔ اسی میں یہ کلمات بھی ہیں کہ یہ جان لو کہ اگر تمام لوگ مل کر تمہیں کوئی گزند پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے، الا یہ کہ اللہ کی مرضی ہے، اور اگر سب لوگ مل کر تمہیں کوئی نفع یا فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے، مگر بس اسی قدر کے جو خود اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ معلوم ہوا کہ امیدیں، وہ جو اقبال نے کہا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یہاں آپ تمام اسباب مادی کو بھی جمع کر لیجئے بتوں کی شکل میں، ये बुत हैं जो हमें डराते हैं, हमें अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। ईमान का तकाजा ये होगा, उन लोगों का कौल जिन्होंने कहा कि रब्बुल अल्लाह, वो उस पर उसी वक्त सच्चे समझे जाएंगे जबकि उनके दिलों में खौफ और उम्मीद सिर्फ अल्लाह की जात के साथ वाबस्ता हो जाए। फिर ये कि तवक्कुल उसी की जात पर हो, अपनी सी कोशिश अपनी सी मेहनत इंसान करे लेकिन ये जान ले कि होगा वही कुछ के जो अल्लाह चाहे, और जो कुछ इंसान के साथ पेश आए उस पर राजी बरजा, तस्लीम और रजा की कैफियत। ये अगर कैफियात बातनिया है तो ईमान पर कल्बी इस्तेकामत है, और अगर ये नहीं है तो ईमान पर दिल की इस्तेकामत मौजूद नहीं। वो एक कौल है जो हम अपनी जबान से कहते हैं कि रब्बुल अल्लाह, लेकिन हमारा दिल उस पर ठुका हुआ नहीं। इससे आगे चलिए, अब अमली इस्तेकामत दरकार है। तुमने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, अब तुम्हें उसका हर हुक्म मानना होगा, उसके हर फरमान के सामने सरे तस्लीम खम करना होगा। और आपको मालूम है कि अल्लाह की इताअत रसूल की इताअत के वास्ते से होती है, वमन युतिउर रसूल फकद अता अल्लाह। इसी इस्तेकामत की फिर बुलंद तरीन मंजिल वो है जिसे हमने पिछली नशिस्त में अल्लाह के लिए हमीयत और गैरत से ताबीर किया। अल्लाह को अपना रब मानो, फिर उसके दीन को पामाल देखो और पांव फैलाकर सो, आराम से बाल बच्चों में जिंदगी बसर करो। अल्लाह की शरीयत के बारे में देखो कि उसका इस्तेहजा हो रहा हो, अल्लाह की हुदूद के बारे में देखो कि उन्हें पांव तले कुचला जा रहा हो, रौंदा जा रहा हो, और तुम्हारी हमीयत और गैरत जो है वो जोश न खाए। तो मालूम हुआ कि अब यहां भी इस्तेकामत नहीं। इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू। इसमें से ये जो खौफ और हुज़्न की नफी हो रही है, जान लीजिए कि ये बिल्कुल मंतकी नतीजा है। जब सारी उम्मीदें अल्लाह की जात के साथ वाबस्ता हो गई और जब सारा खौफ कुल का कुल सिर्फ अल्लाह से रह गया, मां सिवा से न उम्मीद रही और न खौफ रहा, तो अब न कोई हुज्न है न खौफ है। जो कुछ हुआ इसलिए हुआ कि हमारे रब को मंजूर था। जो हमारे रब को मंजूर है उस पर हमें शिकवा या शिकायत करने का कोई हक नहीं। सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। अगर शिकवा और शिकायत की कैफियत दिल में पैदा हो रही है तो इसका मतलब यह है कि वो कल्बी इस्तेकामत मौजूद नहीं। अल्लाह तखाफू वला तहसदू, ना कोई खौफ है ना हुज़्न। यही मजमून कुरान मजीद में दूसरे मकाम पर आया है कि अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहसनून। ये खौफ और हुज़्न की जो नफी की गई है ये आखिरत के बारे में तो कतई और हतमी तौर पर है ही, लेकिन जैसा कि हमने देखा खुद इस दुनिया में भी अगर वाकईतन अल्लाह की रबूबियत पर दिल ठुक गया हो तो खौफ और हुज़्न दोनों से रुस्तगारी हासिल हो जाती है। अल्लाह ताला हमें भी इस कैफियत ईमानी में से कुछ हिस्सा नसीब फरमाए।